السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. میڈیم اردو ویو اے پر ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور بائیں ہاتھ براہ راست نشریات سنیے کلک کرتے ہوئے. حسب معمول ہم خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
محمد علی کے انتقال پر پاکستان میں باکسنگ سے وابستہ افراد غمگین. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
مغربی افغانستان میں بھارتی تعاون سے تعمیر کردہ ڈیم کا افتتاح منصوبہ دونوں ملکوں کے تعلقات کی علامت ہے. افغان صدر اشرف غنی کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
بھارتی کشمیر میں مشتبہ مسلمان عسکریت پسندوں کا ایک اور حملہ. جنوبی شہر اننت ناگ میں 2 پولیس والے مارے گئے. میں ہوں یوسف جمیل. سرینگر سے تفصیلات ذرا دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، محمد علی جنہیں عظیم ترین باکسر قرار دیا جاتا ہے، ان کی وفات کی خبر سنتے ہی دنیا بھر سے ان کے ساتھی باکسروں اور دوسری اہم شخصیات نے سوشل میڈیا پر اپنے رد عمل کا اظہار شروع کیا. اور امریکہ کے وزیر دفاع سنگاپور میں ایشیا کے سب سے بڑے سالانہ سیکیورٹی فورم میں شرکت کرے ہیں. اس فورم میں دنیا بھر سے وزراء دفاع اور فوجی سربراہان بھی شامل ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. معروف امریکی باکسنگ لیجنڈ اور باکسنگ کے سابق ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی انتقال کر گئے. ان کی عمر 74 برس تھی. رواں ہفتے سانس کی تکلیف کے باعث انہیں امریکہ کے ایک اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا، جہاں ان کے ترجمان باب گونل نے بتایا تھا کہ ان کی حالت بہتر ہے. تاہم ہفتے کو الاسو فینکس میں ان کے خاندان کی طرف سے جاری بیان میں محمد علی کی وفات کی تصدیق کر دی گئی. انہیں 20ویں صدی کا عظیم ترین کھلاڑی قرار دیا جاتا ہے. باکسنگ کی دنیا کے ایک ممتاز اور نامور شخصیت محمد علی کے انتقال پر جہاں دنیا بھر میں ان کے مداح اور پرستار افسردہ ہیں اور ان کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں، تو وہ 3 بار ہیوی ویٹ عالمی چیمپئن بھی رہے. اسلام آباد سے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق نے محمد علی کی پاکستان سے محبت اور تعلق کے حوالے سے پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل اکرم خان سے انٹرویو کیا ہے. آئیے سنتے ہیں.
باکسنگ کے سابق ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی کے انتقال کی خبر پر پاکستان میں بھی ان کے مداح غمگین ہیں اور 74 سالہ محمد علی کی موت کو ایک بڑا نقصان قرار دے رہے ہیں. نامور امریکی باکسر محمد علی کو جمعرات کو سانس کی شدید تکلیف کے باعث امریکہ کے ایک اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا، جہاں ہفتے کو وہ انتقال کر گئے. پاکستان میں باکسنگ سے لگاؤ رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ اس کھیل سے وابستہ تمام ہی افراد کے لیے ایک دکھ کا دن ہے. محمد اکرم پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ محمد علی ایک خوبصورت شخصیت کے مالک تھے.
نہ صرف باکسنگ کھیلنے والا تھا بلکہ وہ ایک خوبصورت ترین انسان تھا. میں نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، 1992 میں خود گیا ہوں میکسیکو علی کپ کھلانے کے لیے. ان کے نام سے ایک کپ ہوتا ہے میکسیکو میں، علی کپ کے نام سے. میں ایز اے ریفری جج وہاں گیا ہوں. میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، میں نے ٹائم گزارا ہے. وہ جتنا خوبصورت باکسر تھا اتنا ہی خوبصورت انسان بھی تھا. تو آج باکسنگ کی تاریخ کا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ پوری پاکستان کی باکسنگ، نہ صرف پوری پاکستان کی باکسنگ بلکہ پوری دنیا کی باکسنگ جو ہے وہ آج اداس ہے.
اکرم صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کی محمد علی سے براہ راست ملاقات بھی ہوئی، ان کی شخصیت کے کس پہلو نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟
مجھے ریئلی، میں آپ کو صحیح میں بتاؤں، مجھے اس وقت بھی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ان کی فائٹیں دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. جس وقت وہ پنچز کرتے تھے مخالف باکسر کے اوپر، تو لگتا تھا کہ یار یہ بہت سخت ہاتھوں سے پنچز ہو رہی ہے اور بہت وزنی ہاتھ ہیں اس کے اور بہت سخت ہوں گے. یہ ہر آدمی سوچتا ہے اور میں نے بھی یہ دماغ میں میرے تھا. لیکن جب میں نے ان سے ہاتھ ملایا وہاں پر، تو یو بلیو می، اس کا ہاتھ بالکل روئی کی طرح سے ملائم تھا، بہت سافٹ ہاتھ تھا. میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے تھے کہ میں اس پنچز کے ان ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا کہ جس کے لیے بولتے تھے کہ یہ فولادی مکہ ہے، یہ بہت وزنی ہے اور اس کے اندر بہت قوت ہے، لیکن وہ کتنا نرم تھا میں ابھی بھی اس کو محسوس کر سکتا ہوں.
محمد اکرم کہتے ہیں کہ محمد علی پاکستان میں باکسنگ کھیلنے والے نوجوانوں کے لیے ایک مثال تھے۔
میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پاکستان کے لڑکے ہیں جو باکسنگ کھیل رہے ہیں، جو کھیلتے ہیں، وہ محمد علی ان کے آئیڈیل ہیں۔ ریئلی میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت ینگ جنریشن ہے وہ ان کی سیریز لیتی ہے، اس کی اسٹیپنگ ہے، اس کی موومنٹ ہے، اس کی باڈی ڈوجز ہے، اس کے پنچز ہیں اور ٹائمنگ پنچز ہیں اور کاؤنٹر اٹیک ہے، وہ تمام چیزیں جو ٹیکنیکل ہیں وہ لڑکے ابھی بھی جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
ادھر پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ایک تحریری بیان میں محمد علی کے خاندان اور ان کے مداحوں سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ نصف صدی میں محمد علی اپنی ہمت، مثبت رویے اور مشکل حالات سے مقابلہ کرنے والی شخصیت کے طور پر نوجوان مرد و خواتین کے لیے ایک مثال رہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جیسا کہ ابھی آپ سن رہے ہیں، باکسنگ کے میدان کی مہناز شخصیت محمد علی 32 سال تک پارکنسن کی بیماری سے نبرداز ماں رہنے کے بعد 74 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ 17 جنوری 1942 میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ اولمپک اور پیشہ وارانہ باکسنگ پر غالب اور اتنے محبوب کھلاڑی تھے کہ اسپورٹس الاسٹریٹڈ نامی جریدے نے انہیں 20ویں صدی کا کھلاڑی قرار دیا۔ وائس آف امریکہ کی کارلا بیاب نے اس محبوب شخصیت اور کبھی متنازع امریکی ایتھلیٹ کے بارے میں جو رپورٹ ارسال کی ہے، اس کی تفصیل مدثرہ منظر سے سنیے۔
امریکی ریاست کینٹکی میں ایک پینٹر کے بیٹے نے باکسنگ کا فیصلہ اس وقت کیا جب اس کے محلے کے لڑکوں نے اس کی بائسیکل چوری کر لی۔ آج کے محمد علی اور کل کے کیسیس کلے کے ٹرینر کا کہنا ہے کہ وہ قدرتی صلاحیتوں اور اپنے عزم کے ساتھ پروان چڑھے۔ 1964 میں انہوں نے انتہائی مقبول سونی لسٹن کو شکست دے کر سب کو حیران کر دیا اور پہلی مرتبہ عالمی ہیوی ویٹ کا ٹائٹل جیت لیا۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ میں سپورٹس کے کالم نگار مائک وائز کہتے ہیں کہ اس کے بعد پر اعتماد اور باکسنگ کی دنیا کا عظیم کھلاڑی اپنے دونوں مکوں کا استعمال کرتے ہوئے غالب آتا رہا۔ وائز کہتے ہیں،
He was probably the first guy, the first athlete in America to brag about something and back
امریکہ میں وہ غالباً پہلے شخص اور پہلے ایتھلیٹ تھے جنہوں نے کسی بات کے بارے میں فخریہ گفتگو کی اور پھر اسے پورا کر دکھایا۔ اس زمانے میں کوئی اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کرتا تھا۔ میں عظیم تر ہوں، میں سب کو چاروں شانے چت کر رہا ہوں، اور اگر آپ بڑے ہوشیار ہیں تو میں آپ کو بھی گرا دوں گا۔ اس مقابلے کے بعد کلے نیشن آف اسلام نامی تنظیم میں شامل ہو گئے اور اپنا نام محمد علی رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے 3 سال بعد انہوں نے اپنے مذہبی عقائد کی بنیاد پر اور ویتنام کی جنگ کی مخالفت کرتے ہوئے امریکی فوج میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ علی پر جبری بھرتی سے انکار کی فرد جرم عائد کی گئی اور انہیں ان کے عالمی چیمپئن کے اعزاز سے محروم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ 3 سال تک باکسنگ کے میدان سے باہر رہے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے 1970 میں ان کی فرد جرم ختم کر دی۔ رنگ میں واپس آنے کے چند ماہ بعد ہی نئے ہیوی ویٹ چیمپئن جو فریزیر نے علی کو ان کی پہلی شکست سے دوچار کر دیا، مگر علی نے جلد ہی جو فریزیر کو دوسرے مقابلے میں ہرا کر اپنا بدلہ چکا دیا۔ علی کا ایک اور کلاسیکی مقابلہ جارج فورمین سے 1974 میں وسطی افریقہ کے دور دراز حصے سابقہ زیر میں ہوا۔ یہ مقابلہ رمبل ان دا جنگل کے نام سے مشہور ہوا۔ محمد علی نے اس کے بارے میں کہا،
I have wrestled with an alligator. I have tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail.
میں نے ایک مگرمچھ سے مقابلہ کیا ہے، ایک ویل سے لڑائی کی ہے، طوفانی بجلی کو ہتھکڑی پہنا دی، ایک گرجدار بادل کو جیل میں ڈال دیا۔ میں برا ہوں نا، ابھی پچھلے ہفتے ہی میں نے ایک چٹان کا قتل کیا، ایک پتھر کو زخمی کیا، ایک اینٹ کو ہسپتال میں داخل کیا، میں بہت برا ہوں، میں دواؤں کو بیمار کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد علی نے تیسری مرتبہ فریزیر سے مقابلہ کیا۔ 1975 کے اواخر میں فلاڈیلفیا میں ہونے والے اس مقابلے کو تھریلا ان منیلا کہا گیا۔ علی نے 14 زبردست راؤنڈز کے بعد فتح پائی۔ بعد میں 1984 میں باکسنگ کی دنیا کا یہ عظیم چیمپئن پارکنسن کی بیماری کا شکار ہو گیا اور اب وہ نہ تتلی کی طرح مستعد رہا اور نہ شہد کی مکھی کی طرح ڈنگ مارنے والا، مگر ان کی فراق دلی اور ان کا جذبہ دنیا بھر میں لوگوں میں ایک نئی روح پھونکتا رہا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
باکسنگ کی دنیا کے مایہ ناز کھلاڑی سابق امریکی باکسر محمد علی اریزونا کے شہر فینکس کے اسپتال میں انتقال کر گئے ہیں, جیسا کہ ہم آپ کو اپنی خبروں میں بتا رہے ہیں. سابقہ باکسر کو درجنوں میچوں میں ان کی شاندار کارکردگی کے باعث پوری دنیا میں تو سراہا ہی جاتا رہا ہے, لیکن ان کی شخصیت 74 اور برجستہ کا کاٹدار جملوں نے بھی ان کی شہرت میں اضافہ کیا ہے. ان کے کہے ہوئے چند یادگار اور مشہور جملے آپ کو سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج چیزی بہت ہی مشکل ہے جب آپ اتنے ہی عظیم ہوں جتنا کہ خود میں. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ میں عظیم ترین ہوں, میں نے تب یہ کہا تھا جب مجھے اس کا معلوم بھی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا ذہن سوچ سکتا ہے اور میرا دل اس پر یقین کر سکتا ہے تو پھر میں یہ مقصد حاصل کر سکتا ہوں. محمد علی کہتے ہیں کہ تخیل نہ رکھنے والے شخص کے پر ہی نہیں ہوتے. رنگ کی بنیاد پر لوگوں سے نفرت کرنا غلط ہے اور یہ معنی نہیں رکھتا کہ کون سا رنگ نفرت کا رہا ہے, یہ صریحاً غلط ہے. محمد علی نے لکھا کہ میں نے اپنی تربیت کے ہر ایک لمحے سے نفرت کی, لیکن میرا کہنا تھا کہ چھوڑنا نہیں, ابھی تکلیف برداشت کرو اور باقی زندگی ایک فاتح کی طرح گزارو. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 50 سال کی عمر میں بھی دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے 20 سال کی عمر میں دیکھتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے 30 سال ضائع کر دیے. اور محمد علی کہتے ہیں کہ شیخی وہ ہوتی ہے جب کوئی شخص ایسا کچھ کہے جسے کر نہ پائے, میں وہ کرتا ہوں جو میں کہتا ہوں. محمد علی جنہیں عظیم ترین باکسر قرار دیا جاتا ہے, ان کی وفات کی خبر سنتے ہی دنیا بھر سے ان کے ساتھی باکسروں اور دوسری اہم شخصیات نے سوشل میڈیا پر اپنے رد عمل کا اظہار شروع کر دیا. متعدد لوگوں نے علی کے ساتھ اتاری گئی اپنی تصویریں سوشل میڈیا پر لگائیں اور ان کے ساتھ وابستہ یادوں کا اظہار بھی کیا. حتیٰ کہ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی علی کو خراج عقیدت پیش کیا. علی کو جمعرات کے روز ہسپتال داخل کیا گیا تھا. اور آئیے اب آپ کو کچھ اور خبریں سناتے ہیں. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے صوبہ ہرات میں بھارت کی فراہم کردہ $29 کروڑ کی امداد سے مکمل ہونے والے سلما ڈیم کا افتتاح کر دیا ہے. افتتاحی تقریب میں افغان صدر اشرف غنی بھی شریک تھے. میڈیا اطلاعات کے مطابق منصوبے کو حکومت بھارت کی وزارت آبی وسائل سے منسلک ایک ادارے WAPCOS لمیٹڈ کی مدد سے مکمل کیا گیا ہے. مزید تفصیلات سنواتے ہیں آپ کو اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
افغانستان کے صدر اشرف غنی اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کو مشترکہ طور پر مغربی افغان صوبے ہرات میں $ کروڑ کی لاگت سے بننے والے ڈیم کا افتتاح کیا. سلما ڈیم, جسے افغان بھارت دوستی ڈیم کا نام بھی دیا جا رہا ہے, ایران کی سرحد کے قریب واقع ہے جو کہ علاقے میں بجلی کی پیداوار کے ساتھ ساتھ پانی کی فراہمی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. یہ ڈیم 1976 میں تعمیر ہوا تھا, لیکن 1990 کی دہائی میں خانہ جنگی کے باعث اسے شدید نقصان پہنچا. اب اسے $3 کروڑ کی بھارتی امداد سے دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے. 100 میٹر بلند اور 540 میٹر چوڑے اس ڈیم سے 42 میگا واٹس بجلی پیدا کرنے میں مدد ملے گی, جبکہ 75,000 ہیکٹر اراضی کو پانی فراہم ہو سکے گا. افغان صدر اشرف غنی نے ڈیم کو بھارت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی ایک علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ سلما ڈیم افغانستان اور بھارت کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کی طرف ایک اہم قدم ہے. بتایا جاتا ہے کہ ڈیم کی تعمیر میں 1500 کے لگ بھگ افغان اور بھارتی انجینئرز نے حصہ لیا. بھارت نے جنگ سے تباہ حال ملک افغانستان میں بحالی و تعمیر نو کے مختلف منصوبے شروع کر رکھے ہیں. گزشتہ دسمبر میں کابل میں وزیراعظم نریندر مودی نے افغان پارلیمان کی نئی عمارت کا افتتاح بھی کیا تھا جو کہ بھارت کے تعاون سے تعمیر کی گئی تھی. پاکستان افغانستان میں بھارت کے اثر و رسوخ پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے یہ الزامات عائد کرتا آیا ہے کہ بھارت اس ملک کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے, تاہم نئی دہلی نے ان دعووں کی تردید کی ہے. پاکستانی تجزیہ کار ڈاکٹر اے زیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تعمیر و ترقی کے منصوبوں پر کسی کو بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے سیاسی مضمرات کو بہرحال نظر میں رکھنا ضروری ہے.
ترقی کسی ملک میں بھی جو ہے وہ قابل اعتراض نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے سیاسی اور اسٹریٹجک جو محرکات ہیں وہ بڑے دورس ہوں گے, اور اس لیے کابل کی گورنمنٹ کو بھی احتیاط سے چلنا چاہیے اور واشنگٹن کو بھی احتیاط سے چلنا چاہیے کہ علاقے میں جو عدم توازن پیدا ہو چکا ہے کیا اس سے ان کے عالمی اثرات کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا نقصانات زیادہ ہوں گے.
پاکستان بھی افغانستان میں کئی تعمیراتی منصوبوں میں معاونت فراہم کر رہا ہے, جس میں خاص طور پر سڑکوں کی تعمیر شامل ہے. اسلام آباد کا موقف ہے کہ وہ افغانستان کے امن و استحکام کے لیے اپنی حمایت اور تعاون جاری رکھے گا, کیونکہ ایک پرامن افغانستان خود اس کے اپنے مفاد میں ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان نے کسی ایسے غیر ملکی کے متعلق اطلاع دینے پر انعام کی پیشکش کی ہے جس کے پاس جعلی پاکستانی شناختی کارڈ ہو. یہ اعلان پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا. افغان طالبان لیڈر ملا اختر منصور کے پاس سے پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ برآمد ہونے کے بعد وزارت داخلہ ملک کی سطح پر شناختی کارڈوں کی جانچ پڑتال کر رہی ہے. یہ تفصیلی رپورٹ ہم آپ کو اپنے اگلے بلٹن میں سنواتے ہیں. بھارتی کنٹرول کے کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عسکریت پسندوں کے ایک اور بڑے حملے میں بھارتی سیکیورٹی فوج کے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے. عہدیداروں نے کہا ہے کہ اننت ناگ میں عسکریت پسندوں نے پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنا کر فائرنگ کی تھی جو ہسپتال میں جا کر ہلاک ہو گئے. اس کی تفصیلات بھی سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں ہم آپ کو اگلے بلٹن میں سنوائیں گے. امریکہ کے وزیر دفاع سنگاپور میں ایشیا کے سب سے بڑے سالانہ سیکیورٹی فورم میں شرکت کر رہے ہیں. اس فورم میں دنیا بھر سے وزراء دفاع اور فوجی سربراہان بھی شامل ہیں. ایش کارٹر 3 روزہ اجلاس میں شریک ہیں جسے شنگریلا ڈائیلاگ کہا جاتا ہے. وزیر دفاع نے ایشیائی ملکوں کے وزراء دفاع، سیکیورٹی تجزیہ کاروں اور دانشوروں کو بتایا کہ اہم سمندری علاقے میں چینی اقدامات کے بارے میں تشویش بڑھ رہی ہے. سنگاپور کے وزیر دفاع اینگ آنگ ہن کے ساتھ بات کرتے ہوئے کارٹر نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ چین اپنے اختلافات دور کرنے کے لیے اپنے ہمساؤں کے ساتھ مل جل کر کام کرے گا.
In a sense, all the countries of Asia are rising together. And they all make their own choices. And so I was simply saying that
امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کہہ رہے ہیں کہ ایشیا میں جیسے تمام ملک اکٹھا تعاون کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں اور خود اپنے انتخابات کر رہے ہیں، اسی طرح میرا کہنا یہ ہے کہ دوسرے ملکوں کی طرح چین کو بھی اپنے انتخاب کرنا ہوں گے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ایسا انتخاب کرے گا جو سیکیورٹی کے نظام کے ساتھ تعاون کی شکل میں ہو، کیونکہ سلامتی کا یہ نظام لمبے عرصے سے خطے کے لیے مؤثر ثابت ہوا ہے. چین کے بارے میں ایک خصوصی تشویش کا نقطہ یہ ہے کہ آیا وہ آبنائے سوبک میں اسکاربرو شول میں ڈریجنگ یعنی سمندر کی تہ سے مٹی اور دوسرا مواد نکالے گا. اس جگہ پر فلپائن بھی اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے. اس تشویش کے جواب میں کارٹر نے کہا کہ ایسا اقدام اشتعال اور عدم استحکام پیدا کرنے کا موجب ہوگا. امریکی وزیر دفاع نے رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چین ایسے اقدامات پر امریکہ اور دوسرے ممالک کی طرف سے فوری رد عمل سامنے آئے گا. ادھر پیپلز لبریشن آرمی کے میجر جنرل یاو یونزو نے جنوبی بحیرہ چین میں کشیدگی پر قابو پانا کے عنوان کے تحت ہونے والے اجلاس میں امریکہ کے متنازع سمندری علاقوں میں بحری سرگرمیوں کی فوجی آزادی پر نکتہ چینی کی. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات میدان جنگ کے لیے تیاریوں کے زمرے میں بیان کیے جا سکتے ہیں. 50 سے زائد ملکوں کے نمائندے سالانہ شنگریلا ڈائیلاگ اور ایشیا سیکیورٹی سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. امریکہ کے وزیر دفاع اور جنوبی کوریا سے ان کے ہم منصب وزیر دفاع نے ایشیا خطے میں سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا، جن میں شمالی کوریا اور اس کا متنازع جوہری پروگرام بھی شامل تھا. امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر اور جنوبی کوریائی وزیر دفاع ہان من کو نے ہفتے کے روز شنگریلا ڈائیلاگ سے ہٹ کر بات کی. سنگاپور میں ایشیا کا سب سے بڑا سالانہ سلامتی فورم ہے. ایک بیان کے مطابق امریکہ نے جنوبی کوریا کے دفاع کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا، اور دونوں ملکوں نے شمالی کوریا کے حالیہ جوہری تجربے اور میزائل تجربوں کی بھی شدید مذمت کی. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین تنازع کا حل ڈھونڈنے کے لیے تعمیری سوچ درکار ہے. جان کیری نے پیرس میں فرانسیسی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد یہ بیان دیا، جس کے بعد انہیں منگولیا کے لیے روانہ ہونا تھا. فرانس کے دارالحکومت پیرس میں 20 سے زائد ملکوں کے وزراء کے ایک اجلاس میں جان کیری بھی شریک تھے، اور انہوں نے فرانس کی طرف سے سال کے اختتام پر ایک بین الاقوامی کانفرنس کے منعقدہ انعقاد کے لیے کام کرنے اور رابطہ کاری کی تجویز پر اتفاق کیا. اس کانفرنس کا مقصد اسرائیل فلسطین جاری تنازع کا حل تلاش کرنا ہے. پیرس میں ہونے والے اجلاس میں فلسطین یا اسرائیل میں سے کوئی بھی شریک نہ تھا. کیری نے جمعے کے روز کہا کہ اسرائیل اور فلسطین دونوں کو دیرپا امن کے قیام کے لیے فوری اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے. اجلاس کے شرکاء نے بھی ان ممکنہ طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جن کے ذریعے عالمی برادری امن کے امکانات کو آگے بڑھانے میں مدد دے سکتی ہے. ان اقدامات میں ایسی ترغیبات بھی شامل ہیں جن سے دونوں فریقوں کو امن قائم کرنے اور اسرائیل کو قبضے کو ختم کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوششیں ہوں. امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ایک سرکاری بریفنگ سے ویڈیو کا ایک حصہ حذف کرنے کے فیصلے پر امریکی قانون ساز توجہ دے رہے ہیں اور بعض یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ آیا اوباما انتظامیہ ایران کے جوہری مذاکرات کے بارے میں عوام کو جان بوجھ کر گمراہ کرنے کی کوشش تو نہیں کرے گی۔ امریکی ایوان نمائندگان میں خارجہ امور کمیٹی کے سربراہ ایڈ رائس نے محکمہ خارجہ کے انسپیکٹر جنرل سے اس واقعے کی چھان بین کے لیے کہا ہے، جبکہ ایوان کے ایک اور پینل نے وزیر خارجہ جان کیری کو بدھ تک کا وقت دیا ہے کہ وہ محکمہ خارجہ کے اس ملازم کی شناخت کریں جس نے یہ حصہ حذف کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے ریپبلکنز نے بھی اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایوان کے سپیکر پال رائن اوباما انتظامیہ پر اس واقعے کی چھان بین کے لیے زور دے رہے ہیں، جبکہ سینیٹر ٹام کاٹن محکمہ خارجہ کو ایران کے ساتھ امریکی تعلقات کے بارے میں دروغ گوئی کا الزام دیتے ہیں۔ اس وقت بحث کا موضوع 2 دسمبر 2013 کو محکمہ خارجہ کی طرف سے دی جانے والی ایک بریفنگ ہے جسے اس وقت کی خاتون ترجمان جین ساکی نے منعقد کیا تھا۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں ریاست انڈیانا کے شہر میں دوبارہ اپنی آمد کے بارے میں بتایا، خیال ہے کہ یہ پہلا شہر تھا جس کا دورہ انہوں نے باحیثیت صدر کیا تھا اور یہ ان شہروں میں سے ایک تھا جو اس اقتصادی بحران سے بری طرح متاثر ہوئے تھے جو ہم لوگوں کی اب تک کی زندگی کا بدترین بحران تھا۔ صدر کے پہلے اور دورے کے بعد 7 برس کے بعد اب ایک ہارڈ میں بے روزگاری کی شرح کوئی 20% کی بلند شرح سے گھٹ کر 4% پر آ چکی ہے۔ مزید خاندان بہتر حالات میں ہیں اور مزید خاندانوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے اور زیادہ تعداد میں طلبہ اب ہائی اسکول پاس کر رہے ہیں۔ صدر باور کرتے ہیں کہ اگر یہ ملک مل کر اس ترقی کی پیش رفت کے لیے کام کرے جو اب تک ہوئی ہے تو آنے والے ماہ و سال زیادہ روشن ہو جائیں گے۔ اور امریکہ کی فوج نے 4 مزید فوجیوں کی لاشیں برامد کی ہیں جو ریاست ٹیکساس کے فوجی اڈے فورٹ ہوڈ میں ایک ندی میں اچانک سیلاب آنے سے لاپتہ ہو گئے تھے، جس کے بعد اب تک ملنے والی لاشوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے ہفتے کے روز فورٹ ہوڈ میں 9 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ اس واقعے میں 3 فوجی زندہ بچ گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے فوجی بیس میں تربیت مشن پر تھے جب ان کی گاڑی سیلابی ریلے کی زد میں آ گئی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ فوج اس حادثے سے سبق سیکھے گی اور مستقبل میں ایسے حادثات سے بچنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق کینیا ہر سال غیر قانونی کٹائی کی وجہ سے 70,000 ہیکٹیئر رقبے کے جنگلات سے محروم ہو رہا ہے۔ اس رپورٹ میں جو ماحولیات کے عالمی دن سے ایک دن پہلے جاری کی گئی ان منظم جرائم کا تذکرہ کیا گیا ہے جو جنگلات کی کٹائی کے اہم سبب ہیں اور انہیں قدرتی ماحول کا ایک دشمن قرار دیا گیا ہے۔ نیروبی سے وائس آف امریکہ کے لینی رواگا کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے سنیے۔
اقوام متحدہ کے ماحولیات سے متعلق پروگرام UNEP اور انٹرپول کی اس مشترکہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کینیا غیر قانونی کٹائی اور قیمتی عمارتی لکڑی کی تجارت کے باعث اپنے زیادہ تر جنگلاتی رقبے سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں جس کا عنوان ہے دا رائز آف انوائرمنٹل کرائم یعنی ماحولیات سے متعلق جرائم میں اضافہ اور جو ماحولیات کے عالمی دن سے پہلے جاری ہوئی ہے، یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ کینیا میں جنگلات کی غیر قانونی کٹائی کا الزام وہاں کے کمزور قوانین پر عائد ہوتا ہے۔ لوگ تارکول بنانے کے لیے انفرادی طور پر بہت سے درخت کاٹتے ہیں جن کے ذریعے تقریباً 80% شہری اور 35% دیہاتی علاقوں کے گھروں کی توانائی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ لیکن اس رپورٹ کے مصنف کرسٹین نیلمن کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کا اصل خطا کار اور قصوروار منظم جرم ہے۔ ان کے الفاظ درخت کاٹنے کا بنیادی مقصد محض منافع کے لیے غیر قانونی اور مجرمانہ نیٹورکس کو مال فراہم کرنا ہے۔ اس طرح کے زیادہ تر نیٹورکس یا تو کوئلے یا قیمتی لکڑی کی برآمدات پر مرکوز ہوتے ہیں، خصوصی طور پر ایشیا کے لیے۔ یہ الفاظ تھے رپورٹ کے مصنف کرسٹین نیلمن کے۔ کینیا کے جنگلاتی علاقوں کے تحفظ کی ذمہ داری اس ملک کے محکمہ جنگلات پر عائد ہوتی ہے۔ جنگلات کے تحفظ اور دیکھ بھال کی نگران ڈپٹی ڈائریکٹر چیریٹی منیاسی اس رپورٹ سے اختلاف کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کا ادارہ کینیا فارسٹ سروس اپنے اختیارات کا استعمال مؤثر طریقے سے کر رہا ہے۔ ان کے الفاظ
That report is not telling the truth because actually the illegal loggers in this country have reduced. We have even removed issues of those people who want
وہ کہہ رہی ہیں کہ رپورٹ میں سچائی بیان نہیں کی گئی کیونکہ اس ملک میں درختوں کی غیر قانونی کٹائی کرنے والوں کی تعداد میں واقعی کمی ہوئی ہے، حتیٰ کہ ہم نے ان لوگوں کے مسائل حل کر دیے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں لکڑی کی کٹائی کرنے والی فیکٹریوں کے بغیر ہی درخت کاٹنے کے لائسنس دیے جائیں، اور کینیا فارسٹ سروس لوگوں کو قانونی لائسنسوں کے بغیر ان علاقوں سے لکڑیاں اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی جنہیں سرکاری طور پر جنگلات کے علاقے قرار دیا گیا ہے۔ ڈیوڈ اسٹیورٹ ماحولیات کے تحفظ سے متعلق پروگرام سے منسلک ہیں، وہ کہتے ہیں
Kenya with its port in Mombasa is a significant transit point for a lot of timber and a lot of illegal timber moving
کینیا ممباسا کی اپنی بندرگاہ کے ساتھ بڑی مقدار میں عمارتی لکڑی کی ایک اہم گزرگاہ ہے، اور زیادہ تر غیر قانونی عمارتی لکڑی ایشیا اور خلیجی ریاستوں میں جانے سے پہلے افریقہ کے دوسرے حصوں سے ممباسا کی بندرگاہ سے ہو کر جاتی ہے۔ یہ الفاظ تھے ڈیوڈ اسٹیورٹ کے جو ماحولیات کے تحفظ سے متعلق پروگرام سے منسلک ہیں۔ اس نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیا کو اپنے نفاذ قانون کے طریقہ کار کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے، بصورت دیگر وہ ماحول کو بچانے کے لیے عیار مجرموں کے خلاف اپنی جنگ ہار جائے گا۔ مسٹر اسٹیورٹ کہتے ہیں
What you've got is criminal groups moving in, they're operating in a very sophisticated manner using shell companies and very elaborate sort of tax schemes that are set up.
آپ کے ہاں جرائم پیشہ گروپس آ رہے ہیں، وہ بہت شاطرانہ طریقے سے کام کر رہے ہیں، وہ جعلی کمپنیوں کا استعمال کر رہے ہیں اور ان ٹیکس پروگراموں کا بڑی صراحت اور تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں جو نافذ ہیں، تاکہ مختلف قانونی سقم تلاش کر سکیں اور اپنی غیر قانونی عمارتی لکڑی کو قانونی بنا سکیں اور اس غیر قانونی تجارت کو جائز بنا سکیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تاہم قانون کے نفاذ کے شعبے میں سرمایہ کاری کافی نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے ماحولیات کے تحفظ سے متعلق پروگرام سے منسلک ڈیوڈ اسٹیورٹ کے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کینیا کے کل رقبے کے 7% حصے پر جنگلات ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی عقل و دانش کے بارے میں سنا ہے، عرف عام میں اسے اے آئی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ انٹیلیجنس ہے جو مشینوں اور سافٹ ویئرز میں پائی جاتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر کمپیوٹر اور کمپیوٹر سافٹ ویئرز بھی بنائے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود چلنے والی کاروں سے لے کر ان انٹیلیجنٹ کمپیوٹرز میں بھی استعمال ہوتی ہے جو ڈاکٹروں کی مدد کرتے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں ملکن انسٹیٹیوٹ کی گلوبل کانفرنس میں سائنسدانوں نے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فائدوں اور خطرات پر بات کی۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر سٹیورٹ رسل کہتے ہیں
If we are going to make systems that are more intelligent than us, it's absolutely essential for us to understand how to absolutely guarantee that they only
اگر ہم ایسے سسٹمز بنائیں گے جو ہم سے زیادہ عقل مند ہوں تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ ہم یہ ضمانت کیسے حاصل کریں کہ یہ سسٹم وہی کریں گے جو ہم چاہیں۔ پروفیسر رسل کہتے ہیں کہ آج لوگ جو بہت سے کام کرتے ہیں اور جن پر بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ مالیاتی صنعت میں اعداد و شمار کا تجزیہ وغیرہ، وہ مشینیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کر سکیں گی۔
But if we've replaced all the jobs that require human physical labor and then we replace
لیکن اگر ہم نے ایسے تمام کام جن میں انسانوں کو جسمانی مشقت کرنی پڑے مشینوں کے حوالے کر دیے، اور ایسے تمام کام بھی جن میں انسان کو ذہنی طور پر بہت کام کرنا پڑے، تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ باقی بچا کیا ہے۔ آئی بی ایم نامی کمپنی کے گرودت بناوار کہتے ہیں
The future will require everybody to work with these learning reasoning machines. So I think the skill set for
مستقبل میں ہر شخص کو ان مشینوں پر کام کرنا سیکھنا ہوگا۔ چنانچہ میرا خیال ہے کہ بہت سے کاموں کے لیے مہارت مستقبل میں مختلف ہوگی۔ رسل کہتے ہیں کہ مستقبل میں لوگ عام طور پر خود اپنے باس ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو ذاتی طور پر مدد فراہم کریں گے۔ بڑے بڑے کارخانوں میں یا دفتروں میں ہزاروں لوگ ایک ہی کام کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے صحت کی صنعت میں پہلے ہی بہت تبدیلی آ گئی ہے، اور ڈاکٹر اس کی مدد سے تازہ ترین تحقیق سے باخبر رہتے ہیں، مگر اس مصنوعی عقل و دانش کے کچھ نقصانات بھی ہیں، جیسا کہ ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے خودکار ہتھیاروں کا استعمال. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے کے پروفیسر اسٹوئرٹ رسل کہتے ہیں,
But it is a race against time because the weapons are starting to emerge. The research is moving into development.
وقت نکلا جا رہا ہے کیونکہ یہ ہتھیار سامنے آنے لگے ہیں. پہلے تحقیق تھی جو اب ہتھیاروں کی تیاری اور پھر انہیں مہیا کرنے کی جانب بڑھ رہی ہے. اگرچہ اس پر بحث ہو رہی ہے کہ آیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند, محققین کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو, ٹیکنالوجی سے زندگی کے بہت سے شعبوں میں مسلسل تبدیلی آتی جائے گی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. معروف امریکی باکسنگ لیجنڈ اور باکسنگ کے سابق ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی انتقال کر گئے. ان کی عمر 74 برس تھی. رواں ہفتے سانس کی تکلیف کے باعث انہیں امریکہ کے ایک ہسپتال میں منتقل کیا گیا, جہاں ان کے ترجمان باب کونیل نے بتایا تھا کہ ان کی حالت بہتر ہے. تاہم ہفتے کو اللہ صبح فینکس میں ان کے خاندان کی طرف سے جاری بیان میں محمد علی کی وفات کی تصدیق کر دی گئی. انہیں 20ویں صدی کا عظیم ترین کھلاڑی قرار دیا جاتا ہے. 1942 میں کینٹکی میں ایک رنگ ساز کے گھر پیدا ہونے والے کیسس کلے کے بچپن میں جب پڑوسی بچوں نے ان کی سائیکل چوری کی اور انہیں برا بھلا کہا تو انہوں نے ان لڑکوں کی خوب درگت بنائی. بتایا جاتا ہے کہ وہیں سے ان میں چھپے باکسنگ کے ٹیلنٹ کو ایک مقامی ٹرینر نے پہچانا. انہوں نے سونی لسٹن کو 1964 میں شکست دے کر پہلی مرتبہ عالمی ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا. واشنگٹن پوسٹ کے لیے کھیلوں کے کالم نگار مائک وائس کہتے ہیں کہ محمد علی نے اپنے مکھ اور لفظوں سے ہمیشہ اس کھیل پر راج کیا. وہ غالباً پہلے کھلاڑی تھے, پہلے امریکی ایتھلیٹ تھے جو کسی چیز پر شیخی بگاڑتے تو پھر اپنے لفظوں کو پورا کر کے بھی دکھاتے. اس دور میں ایسا کوئی نہیں تھا. عالمی اعزاز حاصل کرنے کے اگلے ہی روز بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر دنیا انہیں محمد علی کے نام سے جاننے لگی. 3 سال بعد انہیں فوج میں لازمی بھرتی پر اپنے مذہبی عقائد کی بنیاد پر انکار اور ویتنام کی جنگ کی مخالفت پر بدنامی کا سامنا رہا. ان پر باکسنگ میں شرکت پر پابندی بھی رہی. 1970 میں سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا. کھیل میں واپسی کے چند ہی ماہ بعد نئے عالمی چیمپئن جو فریزر کا سامنا کیا, جنہوں نے محمد علی کو پہلی بڑی شکست سے دوچار کیا. اس مقابلے کو بھی صدی کا مقابلہ قرار دیا گیا جس میں 14 راؤنڈز تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور 15ویں راؤنڈ میں ریفریز نے فریزر کو فاتح قرار دے دیا. تاہم بعد ازاں محمد علی نے ایک اور مقابلے میں شکست دے کر اپنا بدلہ چکا دیا. محمد علی نے 1974 اور 1978 میں بھی عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن شپ جیتی. محمد علی 1981 میں باکسنگ سے ریٹائر ہو گئے. انہیں گزشتہ 3 دہائیوں سے پارکنسن یعنی راشا کا مرض لاحق تھا. اپنی اس بیماری کے باوجود وہ مسلسل تقریبوں میں شرکت کرتے رہے, لیکن کئی سالوں سے کسی پبلک مقام پر انہوں نے بات نہیں کی. ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ راشا کی ممکنہ وجہ دنیا میں باکسنگ کے مقابلے میں محمد علی کو لگنے والے ہزاروں پنچز یعنی مکے تھے. محمد علی کو اس سے قبل بھی کئی مرتبہ علاج کے لیے اسپتال میں داخل کروایا جا چکا تھا. آخری مرتبہ انہیں 2015 میں نمونیا کے باعث اسپتال میں داخل کروایا گیا. محمد علی کے اسپتال میں داخلے کی خبر کے بعد بہت سی معروف شخصیات اور دیگر افراد کی طرح سابق باکسنگ چیمپئن کی طرف سے پیغامات بھیجے گئے. ان کی وفات کی خبر سنتے بھی دنیا بھر سے ان کے ساتھی باکسروں اور دوسری عام شخصیات نے سوشل میڈیا پر اپنے رد عمل کا اظہار شروع کر دیا. متعدد لوگوں نے علی کے ساتھ اتاری گئی اپنی تصویریں سوشل میڈیا پر لگائیں اور ان کے ساتھ وابستہ یادوں کا اظہار کیا. حتیٰ کہ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی علی کو خراج عقیدت پیش کیا. علی کو جمعرات کے روز ہسپتال داخل کیا گیا تھا. انہیں سانس کی تکلیف تھی. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے صبح رات میں بھارت کے فراہم کردہ $29 کروڑ کی امداد سے مکمل ہونے والے سلما ڈیم کا افتتاح کر دیا ہے. افتتاحی تقریب میں افغان صدر اشرف غنی بھی شریک تھے. میڈیا اطلاعات کے مطابق منصوبے کو حکومت بھارت کی وزارت آبی وسائل سے منسلک ایک ادارے WAPCOS Limited کی مدد سے مکمل کیا گیا. اس کثیر مقاصد ڈیم سے 42 MW بجلی پیدا ہوگی, جبکہ 75,000 ہیکٹرز کے قطع زمین کی آبپاشی ممکن ہو سکے گی, جبکہ پینے کا پانی میسر آئے گا جس سے افغانستان کے عوام کو استفادہ کرنے میں مدد ملے گی. سلما ڈیم کا منصوبہ افغانستان کے صوبے ہرات میں چشت شریف دریا پر تعمیر کیا گیا ہے. پاکستان نے ایسے کسی غیر ملکی کے بارے میں اطلاع دینے پر انعام کی پیشکش کر دی ہے جس کے پاس جعلی پاکستانی شناختی کارڈ ہو. یہ اعلان پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. افغان طالبان لیڈر ملا اختر منصور کے پاس سے پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ برآمد ہونے کے بعد وزارت داخلہ ملک کی سطح پر شناختی کارڈوں کی جانچ پڑتال کر رہی ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے شرط سلیم کی رپورٹ میں.
پاکستان کے وزیر داخلہ نے غیر قانونی طریقے سے پاکستان کا شناختی کارڈ حاصل کرنے والے کسی بھی غیر ملکی کے بارے میں درست اطلاع دینے والے کے لیے حکومت کی طرف سے انعام کا اعلان کیا ہے. ہفتے کو اسلام آباد میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے چودھری نثار نے شناختی کارڈ کا اجرا کرنے والے ادارے نادرا کی طرف سے جاری کیے گئے تمام شناختی کارڈوں کی آئندہ 6 ماہ کے دوران تصدیق کے عمل کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ نہ صرف غیر قانونی طریقے سے پاکستانی شہری دستاویزات حاصل کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی بلکہ انہیں یہ دستاویزات جاری کرنے والے سرکاری اہلکاروں کا بھی محاسبہ کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اگلے 2 ہفتوں تک نادرا ایسی شکایات پر کارروائی شروع کر دے گی.
ہم نے یہ دعوت دی ہے کسی کو بھی کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ غیر ملکیوں نے پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کر رہی ہیں آپ کے دائیں بائیں آپ کے پڑوس میں آپ کے ہمسائیگی میں آپ ہمیں لکھیں اس پہ ہم نے انعام رکھا ہے اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں ایک آدمی کی نشاندہی کریں گے صحیح تو 10,000 روپیہ ملے گا.
چودھری نثار علی خان نے اس وقت تمام شناختی کارڈز کی تصدیق کے فیصلے کا اعلان کیا تھا جب یہ بات سامنے آئی تھی کہ گزشتہ ماہ بلوچستان میں امریکی ڈرون حملے کا نشانہ بننے والے افغان طالبان رہنما ملا اختر منصور پاکستانی پاسپورٹ پر سفر کر رہے تھے. ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق ملا منصور نے پہلی مرتبہ ولی محمد کے نام سے 2001 میں پاکستان کا شناختی کارڈ حاصل کیا تھا جبکہ 2005 میں پاکستانی پاسپورٹ بنوایا تھا جسے استعمال کرتے ہوئے وہ اکثر مشرق وسطی کے ممالک کا سفر کرتے تھے. پاکستانی حکام نے یہ خبر سامنے آنے کے بعد نادرا میں اہم تبدیلیاں کی ہیں اور ملا اختر منصور کو پاکستانی شناختی کارڈ جاری کرنے والے نادرا کے اہلکاروں اور ان کی شناخت کی تصدیق کرنے والے سرکاری افسران کے خلاف بھی کارروائی کی ہے. پاکستان میں کچھ حلقوں کی طرف سے تمام شناختی کارڈوں کی تصدیق کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا. تاہم چودھری نثار کا کہنا تھا کہ عام شہریوں کو شناختی کارڈ کی تصدیق کے لیے نادرا کے دفتر آنے کی ضرورت نہیں.
اس میں عام آدمی کو تنگ نہیں کیا جائے گا. کسی کو نادرا آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی لائنوں پہ نہیں لگایا جائے گا. ہاں جو کارڈ مشکوک ہیں اس کی ویریفیکیشن کے لیے کسی نہ کسی سٹیج پہ شاید.
انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر شناختی کارڈ جاری کرنے والے نادرا کے اہلکاروں اور ایسی دستاویزات رکھنے والے افراد کو 2 ماہ کے لیے سزا سے استثناء دیا جا رہا ہے. اس دوران جعلی دستاویزات کی اطلاع نہ دینے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارتی کنٹرول کے کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عسکریت پسندوں کے ایک اور بڑے حملے میں بھارتی سیکیورٹی فورس کے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے. عہدیداروں نے کہا ہے کہ اننت ناگ میں عسکریت پسندوں نے پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنا کر فائرنگ کی جو اسپتال میں جا کر ہلاک ہو گئے. مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں سنیے.
یہ واقعہ سنیچر کی صبح جنوبی شہر اننت ناگ میں پیش آیا. اننت ناگ جو اسلام آباد کے تاریخی نام سے بھی جانا جاتا ہے دارالحکومت سری نگر سے 52 کلومیٹر دور واقع ہے. عہدیداروں کے مطابق 2 یا 3 عسکریت پسند اننت ناگ کے بس اڈے میں اچانک نمودار ہوئے جہاں انہوں نے مقامی پولیس کی ایک ناکہ پارٹی پر خود کار ہتھیاروں سے حملہ کیا. ایک آفیسر سمیت 2 پولیس والے شدید طور پر زخمی ہو گئے جنہیں ایک قریبی اسپتال لے جایا گیا جہاں دونوں زخموں کی تاب نلا کر چل بسے. ہلاک کیے گئے پولیس والوں کی شناخت ASI بشیر احمد اور سپاہی ریاض احمد کے طور پر کی گئی ہے. مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی لیکن پولیس ذرائع کے مطابق بندوق بردار پولیس والوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ہی اننت ناگ شہر کی تنگ و تاریک گلیوں میں غائب ہو گئے. یہ واقعہ قریبی قصبے بیج بہاڑا میں بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے BSF کی ایک کانوائے پر کیے گئے حملے کے تقریباً 20 گھنٹے بعد پیش آیا ہے. اس حملے میں 3 BSF اہلکار ہلاک اور 7 زخمی ہوئے تھے. بھارتی کشمیر میں سرگرم سب سے بڑی مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین نے BSF پر کیے گئے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ مستقبل قریب میں بھارتی حفاظتی دستوں پر اس طرح کے حملے تیز کیے جائیں گے۔ حملے کے بعد بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کی ہدایت پر بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل کے کے شرما سنیچر کو علل سبا ایک خصوصی طیارے میں نئی دہلی سے سری نگر پہنچے، جہاں انہوں نے صوبائی گورنر نریندر ناتھ وہورا اور وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے ساتھ ساتھ انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ افسران کے ساتھ صورتحال پر غور و خوض کیا۔ حزب اختلاف کی جماعت نیشنل کانفرنس کے لیڈر علی محمد ساگر نے صوبائی اسمبلی میں، جس کا سری نگر میں بجٹ اجلاس جاری ہے، بھارتی حفاظتی دستوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کا ذکر کرتے ہوئے الزام لگایا کہ بھارتی کشمیر میں عسکریت پسند ایک مرتبہ پھر متحرک ہو گئے ہیں، اور اس کے لیے ان کے اپنے الفاظ میں علاقائی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور بھارتی جنتا پارٹی کا ناپاک اتحاد ذمہ دار ہے۔ دریاسنا پولیس نے سری نگر میں قوم پرست جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما محمد یاسین ملک کو پھر گرفتار کر لیا ہے۔ انہیں کل جمعے کو ایک مقامی عدالت کی طرف سے ضمانت ملنے پر سری نگر کی مرکزی جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ دوبارہ گرفتاری سے پہلے یاسین ملک نے اجلت میں بلائی گئی ایک پریس کانفرنس کے دوران الزام لگایا کہ صوبائی حکومت استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کی قیادت کی آواز کو دبانے کے لیے غیر جمہوری اور آمرانہ اقدامات اٹھا رہی ہے۔ واضح رہے یاسین ملک نے ان جماعتوں کے درمیان اہم امور پر ایک وسیع اتحاد قائم کرنے کے لیے حال ہی میں غیر معمولی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے چوٹی کے آزادی پسند لیڈروں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کے وزیر دفاع سنگاپور میں ایشیا کے سب سے بڑے سالانہ سیکیورٹی فورم میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس فورم میں دنیا بھر سے وزرائے دفاع اور فوجی سربراہان شامل ہوئے۔ ایش کارٹر تین روزہ اجلاس میں شریک ہیں، جسے شنگریلا ڈائیلاگ کہا جاتا ہے۔ وزیر دفاع نے ایشیائی ملکوں کے وزرائے دفاع، سیکیورٹی تجزیہ کاروں اور دانشوروں کو بتایا کہ اہم سمندری علاقے میں چینی اقدامات کے بارے میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ سنگاپور کے وزیر دفاع کے ساتھ بات کرتے ہوئے کارٹر نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ چین اپنے اختلافات دور کرنے کے لیے اپنے ہمساؤں کے ساتھ مل جل کر کام کرے گا۔ امریکہ کے وزیر دفاع اور جنوبی کوریا سے ان کے ہم منصب وزیر دفاع نے ایشیا خطے میں سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا، جن میں شمالی کوریا اور اس کا متنازع جوہری پروگرام بھی شامل تھا۔ امریکی وزیر دفاع اور جنوبی کوریائی وزیر دفاع ہان امین کو نے ہفتے کے روز شنگریلا ڈائیلاگ سے ہٹ کر بات کی۔ سنگاپور میں یہ ایشیا کا سب سے بڑا سالانہ سلامتی کا فورم ہے۔ ایک بیان کے مطابق امریکہ نے جنوبی کوریا کے دفاع کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا، اور دونوں ملکوں نے شمالی کوریا کے حالیہ جوہری تجربے اور میزائل تجربوں کی شدید مذمت کی۔ ہانگ کانگ کے وکٹوریا پارک میں ہزاروں افراد اکٹھے ہوئے، اور بیجنگ میں 4 جون 1989 کو تیاننمن چوک پر کی جانے والی کارروائی کی یاد منا رہے ہیں، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں غیر مسلح طالب علموں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ 4 جون کو ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سوگوار اس واقعے کی یاد میں شمع روشن کرتے ہیں۔ بیجنگ میں اس سلسلے میں کسی بھی نوعیت کی تقریبات یا سرگرمیوں پر پابندی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین تنازع کا حل ڈھونڈنے کے لیے تعمیری سوچ درکار ہے۔ جان کیری نے پیرس میں فرانسیسی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد یہ بیان دیا، جس کے بعد انہیں منگولیا کے لیے روانہ ہونا تھا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں 20 سے زائد ملکوں کے وزراء کے ایک اجلاس میں جان کیری شامل تھے، اور انہوں نے فرانس کی طرف سے سال کے اختتام پر ایک بین الاقوامی کانفرنس کے ممکنہ انعقاد کے لیے کام کرنے اور رابطہ کاری کی تجویز پر اتفاق کیا۔ اس کانفرنس کا مقصد اسرائیل فلسطین جاری تنازع کا حل تلاش کرنا ہے۔ پیرس میں ہونے والے اجلاس میں فلسطین یا اسرائیل میں سے کوئی شامل نہیں تھا۔ کیری نے جمعے کے روز کہا کہ اسرائیل اور فلسطین دونوں کو دیر پا امن کے قیام کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اجلاس کے شرکاء نے بھی ان ممکنہ طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جن کے ذریعے عالمی برادری امن کے امکانات کو آگے بڑھانے میں مدد دے سکتی ہے۔ ان اقدامات میں ایسی ترغیبات بھی شامل ہیں جن سے دونوں فریقوں کو امن قائم کرنے اور اسرائیل کے قبضے کو ختم کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش ہو۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ایک سرکاری بریفنگ سے ویڈیو کا ایک حصہ حذف کرنے کے فیصلے پر امریکی قانون ساز توجہ دے رہے ہیں، اور بعض یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ آیا عوامہ انتظامیہ نے ایران کے جوہری مذاکرات کے بارے میں عوام کو جان بوجھ کر گمراہ تو نہیں کیا۔ امریکی ایوان نمائندگان میں خارجہ امور کمیٹی کے سربراہ ڈرائس نے محکمہ خارجہ کے انسپیکٹر جنرل سے اس واقعے کی چھان بین کے لیے کہا ہے، جبکہ ایوان کی ایک اور پینل نے وزیر خارجہ جان کیری کو بدھ تک کا وقت دیا ہے کہ وہ محکمہ خارجہ کے اس ملازم کی شناخت کریں جس نے یہ حصہ حذف کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے ریپبلکنز نے بھی اس تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایوان کے سپیکر پال رائن اوباما انتظامیہ پر اس واقعے کی چھان بین کے لیے زور دے رہے ہیں۔ ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مشرقی یوکرین میں اس کے 2 سال بعد بھی صورتحال خراب ہے، جبکہ وہ روسی حمایت یافتہ مسلح علیحدگی پسندوں اور حکومت کے درمیان لڑائی پھوٹ پڑی تھی۔ اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے کمشنر کے دفتر سے جس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے، لیزا شلائن کی رپورٹ، قمر عباس جعفری سے سنیے۔
اقوام متحدہ کے تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2014 کے وقت سے شروع ہونے والے تصادم میں کوئی 9400 افراد ہلاک اور 21500 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی اس عملے کا جو صورتحال پر نظر رکھتا ہے کہنا ہے کہ جنگ کی شدت میں تو کمی آ گئی ہے، لیکن وہ خبردار کرتے ہیں کہ منس کا امن معاہدہ کمزور ہے اور صورتحال میں پھر شدت پیدا ہو سکتی ہے، اور دونوں ہی صورتوں میں شہری آبادی کے لیے نتائج سنگین ہوں گے اور آنے والے برسوں میں حقوق انسانی کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے دفتر کی خاتون ترجمان روینا شمسانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مشرقی یوکرین کے ڈونیٹس کے خطے اور حکومت کے کنٹرول والے علاقوں کے درمیان سرحد کے قریب بھاری ہتھیاروں میں اضافہ پریشان کن ہے۔ ان کے الفاظ:
There have been strongly credible reports of servicemen from across the border from Russia coming into and out of Ukrainian territory. روس کے
فوجی اہلکاروں کے یوکرین کے علاقوں میں سرحد کے آر پار آنے جانے کی مصدقہ اطلاعات ہیں، اور یہی صورتحال بھاری ہتھیاروں کے سلسلے میں بھی ہے۔ اس بارے میں انتہائی قابل بھروسہ اطلاعات ہیں۔ رپورٹ میں مشرقی یوکرین کے مسلح حکمرانوں کی جانب سے حقوق انسانی کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کے کنٹرول میں رہنے والے 27 لاکھ شہریوں کو اظہار، اجتماع اور مل بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو زبردستی غائب کر دیا جاتا ہے، منمانے طور پر لوگوں کی پکڑ دھکڑ، اذیت رسانی اور بد سلوکی عام ہے۔ اور اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے ادارے کے ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کے پاس تصادم سے متعلق جنسی تشدد کے واقعات کے شواہد موجود ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پناہ گزینوں کے عالمی ادارے نے بتایا ہے کہ سوڈان کے جنوبی کردوفان ریاست میں جنگ شروع ہونے کے 5 سال بعد بھی اس خطے سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا انخلاء جاری ہے، ان میں سے بیشتر افراد جنوبی سوڈان کی طرف جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جنیوا میں یو این ایچ سی آر کے ہیڈ کوارٹر سے لیزا شلائن کی رپورٹ میں شہناز نفیس سے سنیے۔
ایسے میں جب جنوبی کردوفان اتوار کے روز جنگ کی 5ویں برسی منانے کے لیے تیار ہے، اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق عالمی ادارے نے بتایا ہے کہ اس خطے سے لوگوں کے انخلاء میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ 2011 میں جنوبی سوڈان کی آزادی کے بعد سوڈان کی حکومت اور ایک باغی گروپ سوڈان پیپلز لبریشن موومنٹ نارتھ کے مابین کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ یو این ایچ سی آر نے کہا ہے کہ جن مسائل کی بنیاد پر لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ رہا تھا، وہ مسائل اب بھی موجود ہیں۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان ایڈرین ایڈورڈز نے کہا ہے کہ رواں سال میں اب تک 7500 پناہ گزین سرحد پار کر کے جنوبی سوڈان میں یدا کے علاقے پہنچ چکے ہیں، جہاں پہلے ہی 70000 پناہ گزین موجود ہیں۔ مسٹر ایڈورڈ کا کہنا ہے کہ ایسے میں جب ساؤتھ کردوفان میں تنازع شدت اختیار کر رہا ہے، آنے والے ہفتوں میں مزید لوگوں کے یہاں پہنچنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ایڈرین ایڈورڈ کے الفاظ:
From the refugees, we're hearing of escalating violence, a talk of ground attacks, aerial bombings, the recent arrivals are also citing lack of food.
مہاجرین کی زبانی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں پرتشدد واقعات میں تیزی آ رہی ہے، ان سے زمینی اور فضائی حملوں کی خبریں ہم سن رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ حالات ڈورین کے علاقے میں اور اس کے مضافات میں خاص طور پر گمبھیر ہیں۔ بہت سے لوگ ٹرکوں کے ذریعے پہنچ رہے ہیں، بعض پیدل یا پھر سائیکلوں کے ذریعے آ رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو یہاں پہنچنے میں تقریباً ہفتہ بھر لگ جاتا ہے۔ یہ الفاظ تھے ایڈرین ایڈورڈز کے۔ پناہ گزینوں کے مطابق جنوبی کردوفان میں تنازع شمال مشرق تک پہنچ چکا ہے، اور بعض لوگ ان علاقوں میں پسے ہوئے ہیں اور وہاں سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ یو این ایچ سی آر نے کہا ہے کہ جنوبی سوڈان پہنچنے والوں میں سے 90% خواتین اور بچوں پر مشتمل ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس سفر کے دوران بے شمار بچے اپنے خاندان والوں سے بچھڑ چکے ہیں۔ ایجنسی کے مطابق 2013 میں بننے والے کیمپ میں گنجائش سے زیادہ لوگ آباد ہو چکے ہیں۔ تاہم ساتھ ہی علاقے میں نئے آنے والے مہاجروں کے لیے ایک نیا کیمپ بنایا جا رہا ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اطلاعات کے مطابق تہران میں ایک انقلابی عدالت نے ایک ممتاز ایرانی صحافی اور انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن نرگس محمدی کے لیے ان الزامات کی بنا پر جنہیں قومی سلامتی کے جرائم کہا گیا ہے 10 سال کی اضافی سزائے قید کا فیصلہ جاری کیا ہے. امن کی نوبیل انعام یافتہ شخصیت شیریں آبادی کے انسانی حقوق کے دفاع سے متعلق مرکز جس پر اب بھی پابندی عائد ہے کہ سابق ترجمان محترمہ نرگس محمدی خواتین، مذہبی اور نسلی اقلیتوں اور سیاسی قیدیوں کے حقوق کی علم بردار رہی ہیں اور سزائے موت کی سخت مخالف ہیں. محترمہ محمدی انسانی حقوق کے اپنے کام کی وجہ سے متعدد بار پابند سلاسل رہ چکی ہیں اور اس وقت ایون جیل میں 6 سال قید کی سزا کاٹ رہی ہیں. ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی صحت خطرناک حد تک خراب ہو چکی ہے. انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے محترمہ محمدی کے خلاف حالیہ مبینہ اقدام پر برہمی کا اظہار کر چکے ہیں. جنیوا میں قائم انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے دفتر کی ترجمان روینا شامداسانی نے اس سزا کو ہولناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایران میں انسانی حقوق کی وکالت کے لیے برداشت میں بڑھتی ہوئی کمی کی عکاس ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ یہ قومی سلامتی کے مبہم الزامات کے استعمال سے پرامن اظہار آزادی کے حق کے استعمال کرنے والوں کی پکڑ دھکڑ کی ایک اور پریشان کن مثال ہے. ایران میں انسانی حقوق کے امور پر اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے احمد شہید نے کہا کہ اس چیز کا قطعی طور پر کوئی جواز نہیں ہے کہ نرگس محمدی 16 سال تو کجا ایک گھنٹہ بھی مزید قید میں گزاریں. انہوں نے محترمہ محمدی کی فوری اور غیر مشروط رہائی اور طبی علاج تک رسائی کا مطالبہ کیا. جمہوریت، انسانی حقوق اور محنت کے امور سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کے معاون وزیر ٹام میلینوویسکی نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کسی کو بھی پرامن شہری سرگرمی کی بنا پر 16 سال کے لیے جیل میں نہیں بھیجا جانا چاہیے. ایران کو چاہیے کہ وہ نرگس محمدی کو فوری طور پر رہا کر دے. اور اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر سمانتھا پاور نے اس خبر کو خوفناک قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ محترمہ محمدی کو غیر منصفانہ طور پر جیل میں رکھا گیا ہے اور انہیں رہا کر دیا جانا چاہیے. صدر براک اوباما یہ کہہ چکے ہیں کہ متحرک سول سوسائٹیز مضبوط اور کامیاب ملکوں میں ایک لازمی عنصر ہوتی ہیں.
Human progress has been propelled not just by
انسانی ترقی کو صرف مشہور رہنماؤں کے ہاتھوں صرف ریاستوں کے ذریعے ہی فروغ نہیں ملا ہے بلکہ اسے ان عام مردوں اور خواتین نے آگے بڑھایا ہے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ تبدیلی ممکن ہے. ان شہریوں نے آگے بڑھایا ہے جو نہ صرف اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے بلکہ اس کے دائرے کو دوسروں کے حقوق تک پھیلانے کے لیے انتہائی نامساعد حالات اور بڑے بڑے خطرے کے خلاف ڈٹ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. نرگس محمدی ایک ایسی ہی شہری ہیں. امریکہ بین الاقوامی برادری کی جانب سے ایرانی حکومت سے کی جانے والی اس اپیل میں شامل ہے کہ وہ محترمہ محمدی کو اور ایران کی سول سوسائٹی کے ان تمام ارکان کو رہا کرے جنہیں اپنے بنیادی حقوق کے پرامن استعمال کی بنا پر غیر منصفانہ طور پر قید میں ڈالا گیا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
فواد خان آئیفا راک سن 2016 کی میزبانی کریں گے، تفصیلات فکر و فن میں۔
بولو بولو تم نے کیا دیکھا، بولو بولو تم نے کیا دیکھا، تم نے میرے لیے کیا دیکھا۔
بالی ووڈ کی ہٹ فلم کپور اینڈ سنز میں اپنے مختلف کردار پر تعریفیں وصول کرنے والے ڈیشنگ فواد خان جلد ہی ایک اور اعزاز اپنے نام کرنے جا رہے ہیں۔ بالی ووڈ کے بڑے ایوارڈز میں سے ایک انٹرنیشنل فلم اکیڈمی ایوارڈز یعنی آئیفا نے اپنی ٹکٹنگ ویب سائٹ ٹکٹ ٹی پر خبر دی ہے کہ فواد خان 24 جون کو اسپین کے شہر میں آئیفا راک سن 2016 کی میزبانی کریں گے، اور اسٹیج پر فواد کا ساتھ نبھائیں گے کرن جوہر، اور ان کا شمار فواد کے پرستاروں میں ہوتا ہے۔
سانو کس گلی پھر مل دی سزا ہے، نیند اڑ جاوے چین چھٹ جاوے، عشق دی فقیری جد لگ جاوے،
فواد خان پہلے پاکستانی آرٹسٹ ہیں جنہیں آئیفا ایوارڈز کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوگا۔ اس سے پہلے وہ بالی ووڈ کا ایوارڈ فلم فیئر تو ضرور جیت چکے ہیں، لیکن بالی ووڈ ایوارڈز کی میزبانی کا یہ ان کا پہلا موقع ہوگا۔
چھٹے آنا چھٹے منہ سے رنگ تیرا ڈولنا، ایک تیرے باجو دوجا میرا کوئی مولنا، بولنا ماہی بولنا، بولنا مائی بولنا۔
آئیفا راک سن 2016 ایک ہفتے تک جاری رہنے والی تقریبات کا خصوصی سیگمنٹ ہے، جس میں بالی ووڈ کے بڑے بڑے نام جیسے پریتم، پرینیتی چوپڑا، کنیکا کپور، بینی دیال اور دیگر فنکار اپنی پرفارمنس کا جادو جگائیں گے۔ آئیفا ایوارڈز کی مرکزی تقریب 25 جون کو ہوگی، اور اس تقریب کو چار چاند لگائیں گے سلمان خان، پریانکا چوپڑا، دیپیکا پادوکون، ریتک روشن، سوناکشی سنہا اور ٹائیگر شیروف۔
سوچا تو پیار تمہیں کروں گا، سوچا تو پیار زندگی بھر میں تمہیں کروں گا، سپنوں کا گھر جو بنایا تھا وہ گھر تو میں نے تمہارے لیے ہی سجایا تھا۔
تقریب کے میزبان ہوں گے شاہد کپور اور فرحان اختر۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے اردو voa.com۔ سعدیہ اسد،
وائس آف امریکہ واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتا ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتا ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے اب پاکستان میں اور بھارت میں 12 گھنٹے کے لیے ہماری نشریات کا آغاز ہو چکا ہے ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے ہم سے رابطے میں رہیے اس نیوز شو کی ایڈیٹر یاسمین جمیل تھی میرے ساتھ پروڈیوسر انجم گل اور انجینئر تھے مارک فرگوسن بہجت کو اب اجازت دیجیے ابھی آپ پروگرام سنیں گے جہاں رنگ یہ پروگرام آج آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اسد حسن آپ سے میری پھر نیوز شو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ